الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو سفر معراج کا ہوا ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اس آیت میں دو مسجدوں کا ذکر آیا ہے، ایک مسجد حرام اور دوسری مسجد اقصا. مسجد حرام مکہ المکرمہ کو، بیت اللہ کو، بیت اللہ کی فضیلتوں کو ہم بخوبی جانتے ہیں. مسجد اقصا کیا ہے، اس کی فضیلت اور حدیث پاک میں، قرآن مجید میں اس کی عظمت کس طرح سے بیان ہوئی، اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے. جیسے مسجد حرام سے ہمارا ایک والہانہ رشتہ ہے، بہت ہی عظمتوں والا، ایسے ہی مسجد اقصا سے بھی ہمارا ایک گہرا رشتہ ہے اور بہت ہی مخلصانہ، والہانہ، بلکہ عاشقانہ تعلق ہے. اس لیے ہم سمجھیں کہ مسجد اقصا، اقصا کا معنی ہے دور ہونا. چونکہ مسجد حرام سے مسافت اور فاصلہ کے اعتبار سے یہ مسجد بہت دور بنائی گئی، مسجد حرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی سے بہت دور بنائی گئی، اس لحاظ سے اس کا نام اقصا رکھا گیا. مسجد اقصا کی کئی خصوصیتیں ہیں اور بڑی فضیلتیں ہیں. ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ مسجد اقصا انبیاء بنی اسرائیل کا اور ہمارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ رہا ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ ہونا تو ہم جانتے ہیں، لیکن 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ایسا رہا ہے کہ مسجد اقصا ہم مسلمانوں کا بھی قبلہ رہا ہے. بخاری شریف میں برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے تو ان کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اس حکم پر اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، ساری نمازیں، فرض ہو نفل ہو، سبھی نمازیں بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے پڑھتے تھے۔ اور یہ حکم نازل ہوا ربیع الاول کے مہینے میں، اور 16 یا 17 مہینے تک اسی حکم پر عمل ہوتا رہا۔ ربیع الاول میں حکم نازل ہوا، پھر اس کے بعد دوسرے سال رجب کے مہینے میں پھر دوسرا حکم نازل ہوا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تو 16 یا 17 مہینے ہوتے ہیں کہ 1.5 سال بلکہ اس سے بھی کچھ زائد، اس پورے عرصے میں مسلمانوں نے اور اللہ کے نبی نے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی ہے، یہ فضیلت ہے، اسی لیے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارا پہلا قبلہ بھی آخری قبلہ بھی بیت اللہ ہے، لیکن مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد، ہجرت کے بعد، یہ پہلا قبلہ چند مہینوں کے لیے رہا ہے، اس اعتبار سے قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے جب ہجرت کر کے مسلمان اور اللہ کے نبی مدینہ پہنچے ہیں تو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں، تو نماز پڑھتے رہے۔ لیکن ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ بیت اللہ ہی آپ کا قبلہ ہو جائے، تو پھر اللہ نے حکم نازل فرمایا اس طور پر کہ آپ بنو سلمہ کے محلے میں گئے ہوئے تھے کسی کام سے، اور وہیں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ نے وہاں ظہر پڑھائی، 2 رکعت آپ پڑھائے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہو گئی کہ آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ تو بنو سلمہ کی مسجد میں، جس کو آج مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، 2 رکعت آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھائی اور 2 رکعت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی، پھر اسی وقت سے مستقل قبلہ بیت اللہ ہی رہا ہے۔ بیت اللہ یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا، اور چند مہینوں کے لیے مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ علماء نے وجہ یہ لکھی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ انبیاء کرام کا دین اصول کے اعتبار سے ایک ہی دین ہے، مشترک دین ہے، کوئی الگ الگ دین نہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جتنے انبیاء کرام جو دین لے کر آئے، اصول کے اعتبار سے ایک ہی دین ہے، توحید کے تعلیمات، رسالت اور آخرت کے تعلق سے تعلیمات، اور عقائد کے تعلق سے تعلیمات ایک ہی ہیں، کہیں کوئی فرق نہیں آیا، ہاں احکام میں فرق آتا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر احکام میں اچھا خاصا فرق رہا ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام پر جو احکام نازل ہوئے وہ بہت ہی معتدل، درمیانی، بہت ہی آسان احکام نازل ہوئے تھے۔ تو احکام میں فرق تو رہا ہے، لیکن اصول میں، قوانین میں کوئی فرق نہیں رہا، یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء کرام کا دین مشترک دین ہے، اصول کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے۔ تو کچھ مہینوں تک بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا گیا، یہ ہمارا پہلا رشتہ ہے۔ دوسرا رشتہ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ یہ اسراء اور معراج کی سرزمین ہے، یہیں سے سفر معراج شروع ہوا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ آپ دیکھیں کتابوں میں کہ اللہ کے نبی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام کیے ہوئے تھے، فرشتے پہنچے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، اللہ کے نبی کو وہاں سے بیدار کر کے حطیم میں لے کر آئے، پھر حطیم سے لے کر مسجد حرام میں حطیم میں لائے، وہاں آب زمزم سے آپ کے دل کو دھویا، پھر وہاں سے آپ کو مسجد اقصیٰ لے گئے، جس کا ذکر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا میں موجود ہے۔ تو یہ جو سفر ہے معراج کا، یہ سفر مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا، چاہتے تو مسجد حرام ہی سے، حطیم ہی سے اللہ تعالیٰ آسمان پر بلا سکتے تھے۔ اللہ نے بلانے کے لیے آپ کو مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا، پھر معراج کا سفر کرایا۔ علماء لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ جیسے مسجد حرام اور مسجد نبوی فضیلتوں والی مسجدیں ہیں، مسجد اقصیٰ بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کا سفر معراج شروع ہوا ہے مسجد اقصیٰ سے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک وہ اسراء ہے، سفر اسراء ہے، اور سفر معراج مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا ہے۔ جو سیڑھی لائی گئی تھی آسمان سے، اسی سیڑھی کا نام معراج ہے، اور اس سیڑھی بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک رکھی گئی، کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت ہے کہ مسجد اقصیٰ دنیا کی وہ تیسری مسجد ہے، وہ تیسری عظیم الشان جگہ ہے جس کی طرف مستقل سفر کر کے جانا بہت ہی پسندیدہ چیز ہے۔ جیسے مسجد حرام سفر کر کے جائے اور نیت ہو کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا ہے، نیت ہے کہ عمرہ کرنا ہے، نیت ہے حج کرنا ہے، اور جیسے کوئی سیدھے مسجد نبوی جائے اور وہاں جا کر نماز پڑھ کر آئے، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ ایسے ہی شریعت میں یہ بھی مطلوب ہے کہ کوئی سیدھے مسجد اقصیٰ جائے اور نماز پڑھ کر آئے۔ ان تین مسجدوں کے علاوہ دنیا بھر میں کسی اور مسجد کی طرف مستقل سفر کرنے کی اجازت نہیں، ان تین مسجدوں کے علاوہ دنیا بھر میں کوئی اور مسجد نہیں ہے کہ اسی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرے اور جا کر نماز پڑھ کر آئے۔ علماء لکھتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ ہاں کسی کام سے کسی شہر جائے، وہاں اس مسجد میں نماز پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس نیت سے جانا کہ جائیں اسی مسجد کو وہی نماز پڑھ کر آئیں اور وہاں ثواب زیادہ ملے گا. علماء نے اسے ناجائز قرار دیا ہے. کیوں؟ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے, لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مسجدا, مسجدی مسجدی و مسجد الحرام و مسجد الاقصى. آپ نے فرمایا کہ سفر نہیں کیا جائے گا مگر تین مسجدوں کی طرف, میری مسجد کی طرف, مسجد حرام کی طرف اور مسجد اقصى کی طرف. لہذا مستقل ثواب کی نیت سے کہ وہاں جائیں, جا کر نماز پڑھ کر آئیں, جا سکتے ہیں. لیکن کوئی تفریح کا ارادہ ہوگا, تفریح کا ارادہ ہوگا تو پھر یہ ارادہ صحیح نہیں. آدمی جائے جیسے پیسے خرچ کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, مسجد حرام میں نماز پڑھنے پر ثواب زیادہ ہے, جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ایسے ہی جو عمرہ کر چکا ہے, حج کر چکا ہے, وہ صرف مسجد نبوی جائے اور مسجد نبوی سے آ جائے, اس کی بھی اجازت ہے. ایسے ہی یہ بھی ہے کہ صرف مسجد اقصی جائے, وہاں سے آ جائے, اس کے علاوہ اور کسی مسجد کو مستقل سفر کرنا صحیح نہیں ہے. دوسری حدیث ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی, فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام نے فرمایا, الصلاۃ فی مسجد الحرام بمئت الف صلاۃ, مسجد حرام میں نماز پڑھنا 100,000 نمازوں کا ثواب ہے. اور میری اس مسجد میں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میری اس مسجد مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1,000 نمازوں کا ثواب ہے, اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب ہے. بقیہ ساری مسجدیں فضیلت میں برابر ہیں اور وہاں ایک ہی ثواب ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب اور مسجد اقصی میں 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ایک روایت یہ بھی ہے, لیکن جو مشہور روایت بخاری شریف وغیرہ کی ہے وہ وہی ہے جو پڑھی گئی کہ مسجد حرام میں 100,000 نمازوں کا ثواب ہوگا, مسجد نبوی میں 1,000 نمازوں کا ثواب ہوگا, اور مسجد اقصی میں 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. مستقل حدیث پاک میں یہ بات آئی. یہ تیسری خصوصیت ہوئی. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ مسجد اقصی بیت المقدس وہ سرزمین ہے جہاں اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے, بڑی برکت اللہ نے رکھی ہے, اور اس کا ذکر ایک دو نہیں, قرآن کریم کی 5 آیتوں میں اللہ نے کیا ہے. 2 آیتیں ہیں, ایک تو میں نے خطبے میں پڑھی, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله. مسجد اقصی وہ ہے جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں برکتیں کیا رکھی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے ظاہری اور دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں, اللہ نے معنوی اور روحانی برکتیں بھی رکھی ہیں. دونوں طرح کی برکتیں مسجد اقصی کے پاس ہیں. ظاہری اور دنیاوی برکتیں, یہ پورا علاقہ ملک شام کا جس میں اردن بھی داخل ہے, فلسطین بھی داخل ہے, اور ملک شام آج جس ملک کو کہتے ہیں وہ بھی داخل ہے. تو اس زمانے میں ملک شام ہی کے علاقے تھے, آج ٹکڑے ہو کر کئی ملک بن گئے ہیں, ورنہ اس زمانے میں ملک شام اگر کہا جاتا یہ پورے علاقے مراد ہوتے. اللہ فرما رہے ہیں وہاں ہم نے برکتیں رکھی. دنیاوی اور ظاہری برکتیں یہ ہیں کہ اللہ نے اس علاقے کو سرسبز و شاداب بنایا ہے, وہاں بہت سے باغات, بڑی نہریں ہیں, اور اللہ نے وہاں پھلوں کو, پھولوں کو, اور بہت ساری ظاہری اور دنیاوی برکتوں کو اللہ نے وہاں رکھا ہے. یہ ظاہری برکتیں ہیں اور باطنی اور روحانی برکتیں یہ ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام تک اکثر انبیاء بنی اسرائیل کا مقام یہی ملک شام ہے, جس میں بیت المقدس ہے اور مسجد اقصیٰ اور یہ ساری زمینیں ہیں. یہ انبیاء کرام کی جائے سکونت ہے, انبیاء کرام کی وہاں پیدائش ہوئی, انبیاء کرام وہیں ٹھہرے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام بھی وہیں رہتے تھے. اللہ نے یہ برکتیں رکھی اور بے شمار انبیاء کرام وہاں دفن ہوئے ہیں, مدفون ہوئے ہیں. یہ بھی بڑی برکت ہے جو اللہ نے رکھی ہے. تو یہ چوتھی خصوصیت ہے, اللہ نے اس سرزمین کو خیر و برکت کی سرزمین بنایا. اور دوسری آیت ہے قرآن کریم میں, اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوتًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ہاں ہاں ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو علیہ الصلات والسلام نجات دی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. یعنی ابراہیم علیہ الصلات والسلام بھی ہجرت کر کے ملک شام پہنچے تھے اور حضرت لوط علیہ الصلات والسلام بھی ہجرت کر کے اپنے وطن سے ملک شام آئے تھے, بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو آئے تھے. اللہ نے وہاں برکت رکھی. اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ زمین, یہ سرزمین شروع سے ہی جہاد اور رباط کی سرزمین رہی ہے. یہاں اللہ کے نیک بندے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے آئے ہیں. اللہ نے یہاں جو لڑنے والے ہیں ہمیشہ ان کی مدد کی ہے. مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے, حدیث پاک میں مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ نے اس کو جہاد اور رباط کی سرزمین بنایا ہے. حدیث پاک ہے, بخاری شریف میں ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام سے پوچھا, یا رسول اللہ, دنیا میں سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی, کس مسجد کی تعمیر ہوئی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلات والسلام نے فرمایا, مسجد حرام کی. اور خود قرآن بھی گواہی دیتا ہے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک وہدی للعالمین, کہ پہلا معبد عبادت خانہ مسجد حرام ہے, اللہ نے یہ پہلی مسجد بنائی. حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ, دوسری مسجد دنیا میں سب سے پہلی یعنی مسجد حرام کے بعد کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, مسجد اقصی, یہ دوسری مسجد بنائی گئی. حضرت ابو ذر نے پوچھا, ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ رہا, کتنا عرصہ رہا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, 40 سال. 40 سال کا وقفہ رہا, پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی, 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. اب سوال ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ کو بنانے والے حضرت ابراہیم ہیں اور بیت المقدس کو بنانے والے حضرت سلیمان ہیں, ان دونوں کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے, 40 سال کا فاصلہ کیسے ہے؟ تو اس کو سمجھنا چاہیے, بیت اللہ کو بنانے والے حضرت ابراہیم دوسرے نمبر پر ہیں اور حضرت سلیمان بھی دوسرے نمبر پر ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے, سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کی, پھر 40 کے بعد حضرت آدم ہی نے بیت المقدس کی تعمیر بھی کی تھی. سیدنا آدم علیہ الصلات والسلام نے ہی بیت المقدس کی تعمیر 40 سال کے بعد کی تھی. تو یہی بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ رہا ہے. تو یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے جو اللہ نے بنوائی, اور اپنے پیارے نبی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے بنوائی. پھر طوفان نوح میں بیت اللہ منہدم ہو گیا اور وہ نیچے ڈہ گیا, گر گیا, تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ تعمیر کی. اسی طرح سے مسجد اقصی بھی وہ گر گئی تھی, منہدم ہو گئی تھی, تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے, جو سنہری رنگ کی مسجد نظر آتی ہے علماء لکھتے ہیں وہ مسجد اقصی نہیں ہے, مسجد اقصی دوسری ہے, جو اس کے اندر اس کے آس پاس ایک بہت چھوٹی سی مسجد ہے وہی مسجد اقصی ہے. جو مسجد نظر آتی ہے وہ اس کے آس پاس کا حصہ ہے, بعد میں اس کو بڑا کر دیا گیا اور اس کی توسیع کر دی گئی. تو اس لحاظ سے مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی. گہرا رشتہ دیکھیے کہ مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہو رہی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ بے شمار انبیاء کا قبلہ بنا رہے ہیں, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بے شمار انبیاء کا قبلہ بنا رہے ہیں. یہ گہرا رشتہ ہے, جیسے اور امتوں کا اس سے رشتہ رہا ہے ایسے ہی مسلمانوں کا بھی اس سے عظیم الشان رشتہ شروع دور سے رہا ہے. تو یہ ہے مسجد اقصی, اس کے تعلق سے اور بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد اقصی کی تعمیر کی تو اس کی تعمیر کے بعد تین دعائیں مانگی. کیا دعائیں تھیں اس کو سننے سے پہلے یہ بھی سن لیں, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو آپ نے بھی تین دعائیں مانگی, اور ان کا ذکر پہلے پارے میں ہے. ایک دعا تو مانگی, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دوسری دعا مانگ رہے ہیں, ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اور تیسری دعا مانگ رہے ہیں, ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. یہ دعا ہے جو مشہور آیتیں ہیں پہلے پارے میں. یہ تین دعائیں مانگی ہیں. ادھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر کی تو اس وقت آپ نے تین دعائیں مانگی. ایک دعا یہ مانگی, پروردگار میرے پاس جتنے لوگوں کے مقدمات آئیں گے, جتنے فیصلے آئیں گے, اے اللہ میں ان تمام مقدمات میں وہ فیصلے کروں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہوں, وہ فیصلے کروں, مجھے اس کی توفیق دیجئے. حدیث میں آتا ہے دعا قبول کر لی گئی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے تھے. دوسری دعا یہ کی, رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. پروردگار مجھے ایسی حکومت نصیب فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو بالکل نہ ملے, ایسی زبردست حکومت نصیب فرما. حدیث میں آتا ہے یہ دعا بھی قبول کر لی گئی. حضرت سلیمان کو جو حکومت اور جو بادشاہت ملی تھی آپ کے بعد, بلکہ آپ سے پہلے بھی ویسی حکومت کسی کو نہیں ملی, یہ دعا بھی قبول کی گئی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دعا مانگی کہ اے اللہ جو شخص صدق دل سے سچی نیت سے یہاں آ کر نماز ادا کرے, اے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کو ایسے بنا دے گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے, آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے, اس کو ایسا کر دیجئے. الحمدللہ یہ دعا بھی قبول ہو گئی. اسی لیے تو کہا گیا کہ وہاں مستقل سفر کر کے جا سکتے ہیں اور وہاں نماز پڑھ کر آ سکتے ہیں, وہاں 500 نمازوں کا ثواب ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, یا رسول اللہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کے تعلق سے آپ ہمیں کچھ بات بتائیے, مسجد اقصی کے تعلق سے کچھ چیزیں ہم کو بتائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ وہاں نماز پڑھا کرو، کوشش کرو وہاں نماز پڑھا کرو. اور جس زمانے میں پوچھ رہی تھی وہاں جنگ کا زمانہ تھا، پوچھ رہی تھی اگر کوئی نہ جا سکے تو آپ نے فرمایا مسجد اقصا میں جو چراغ جلتے ہیں ان چراغوں کے لیے تیل بھیج دیا کرو. یعنی آدمی اگر نہ جا سکے تو مسجد اقصا کے لیے مدد پہنچانی چاہیے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بتائی. تو یہ فضیلت ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بھی حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے کیا دعا مانگی؟ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ میری تدفین مسجد اقصا کے پاس ہو، میری تدفین مسجد اقصا کے پاس ہو، بس اتنا فاصلہ ہو اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر میری قبر کی جگہ سے کھڑے ہو کر پتھر پھینکے تو وہ مسجد اقصا کے پاس جا کر گرے. چنانچہ یہ دعا قبول ہو گئی. اللہ کے نبی مدینے میں بیٹھ کر فرما رہے تھے اگر میں وہاں ہوتا تو صحابہ سے فرما رہے تھے میں سیدنا موسیٰ کی قبر بتاتا. سیدنا موسیٰ کی قبر کہاں بنی ہوئی ہے میں تم کو بتاتا. پھر اللہ کے نبی بتانے لگے وہاں جو سرخ ٹیلا ہے، تودہ ہے ریت کا، اس کے قریب سرخ ٹیلے سے قریب راستے کے کنارے پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر واقع ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بابرکت شخصیت تھے کہ ان کی برکتیں حاصل کی جائیں، لیکن وہ خود یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مسجد اقصا کے پاس مجھے دفن ہونا نصیب کر دیجئے تاکہ وہاں جو برکتیں ہیں وہ برکتیں مجھے نصیب ہو جائے. یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. اس طرح سے ایک دو نہیں بے شمار خصوصیتیں ہیں. اور سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے مسجد اقصا جہاں ہے اس کے آس پاس ہی محشر میدان حشر قائم ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں وہ میدان حشر ہے، محشر کی سرزمین ہے. جیسے جہاں میدان عرفات ہے وہ، اور اس کے آس پاس ایک اور میدان ہے جس کا نام حدیث میں نعمان آیا ہے، وہاں میثاق عہد الست یعنی اللہ نے ساری انسانیت کو اس وقت زندہ کر کے جو عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں. وہ بھی دنیا میں ہوا تھا. ایسے ہی میدان حشر یہ کوئی آسمانوں کے اوپر قائم نہیں ہوگا، حدیث میں آتا ہے اسی دنیا میں قائم ہوگا. ہاں یہ زمین نہیں رہے گی، دوسری زمین آ جائے گی. اور یہ جس قدر اونچ نیچ ہے دنیا بھر میں یہ ساری اونچ نیچ ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا ایک لیول پر ہو جائے گی، ایک ہی سطح پر ہو جائے گی. اسی سرزمین پر اللہ تعالی حشر کا میدان قائم کریں گے اور جہاں قائم کریں گے وہ مسجد اقصا کے پاس کا میدان ہوگا. اسی لیے اس کو ارض محشر کہتے ہیں، میدان حشر کی زمین بھی کہتے ہیں. لہذا ہمارا ایک گہرا رشتہ ہے. آج جو وہاں حالات ہیں خون کے آنسو رلائے جانے کے قابل ہیں، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو درد من فکر من ہو کر آخری درجے میں تڑپ تڑپ کر تو اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور وہاں جو لوگ ظلم و ستم کا شکار ہو رہے اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی پوری حفاظت فرمائے اور دشمنوں کو ناکام کرے. دعائیں ہم تڑپ تڑپ کر کریں تو ہمارا جو مسجد حرام سے رشتہ ہے، مسجد اقصا سے رشتہ ہے، یہ رشتہ مضبوط ہوگا اور واقعی ہم کو جیسے مسجد حرام سے محبت ہے ایسی محبت مسجد اقصا سے بھی ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.